أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تینوں حضرات، ہم نے سند اور متن کے بارے میں رد و قبول کے اصول کا اجمالی مطالعہ کیا. اس میں پہلی بات یہ سامنے آئی تھی کہ سند کے معاملے میں ہمارے محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان میں کوئی اضافہ یا ترمیم و تغیر نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسے فطری اصول ہے اور صدیوں کے تجربے اس صورت میں متعین ہوئے ہیں جس طرح ہم ان کو اب دیکھتے ہیں. ان میں ادنا رد و بدل بھی علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی شخص اگر مزید تفاوض کرنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی تجویز کرتا ہے وہ معقول ہوتی ہے تو یہ ٹھیک. میں نے بھی یہ کوشش کی کئی برس تک کہ ان کا مزید جائزہ دیا جائے، لیکن بالآخر یہی واضح ہوا کہ کوئی تبدیلی ان میں کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ متن کے بارے میں بھی محدثین نے جو معیارات قائم کیے اور جن کو میں نے الکفایا کے حوالے سے یہاں نقل کر دیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں نے ان میں اس کے سوا نہیں کیا کہ اس بات کو دو نکات میں اپنی دانش کے مطابق پچھن کے ساتھ جائیں گے. یعنی وہی بات میں کہتے ہیں، میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات، خاص طور پر مسلمات کا اضافہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو اس فن کے مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ عقل کے خلاف روایت کو قبول کی جائے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات کہی جائے گی اور کوئی سمجھ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ تو میری عقل میں نہیں آتا. تو یہاں اس سے مراد عقل کے مسلمات ہوتے ہیں اور اسی طرح علم کے بھی مسلمات. ایسی بات ہے کہ جس کے بات کے بارے میں کوئی سلیم التبع آدمی کو اسی رائے پائے گی، جس شخص کے سامنے اس کو رکھیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات کسی طرح باور آنے کی نہیں ہے. علم و عقل کے مسلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے، اس کے سوا کوئی اس میں تغیر کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی. خطیب بغدادی کی جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے اس کو ایک نظر اور دیکھیں گے، پھر خلاصے کے طور پر جو چند مزید مباحث کو بہانے اس پر پیدا کیے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا اور ہمارے بڑھے. خطیب نے جو محدثین کا واقف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ خَبْرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاتِ حُکْمِ الْعَقْلِ وَحُکْمِ ثَابِتِ الْمُحْکَمِ وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْفِعْلِ الْجَارِي مَجْرَى السُّنَّةِ وَكُلِّ دَلِيلٍ مَقْطُوعٌ بِهِ. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ حدیث کا ذخیرہ ہے وہ فنی اصطلاح میں اخبار احاد. اخبار احاد میں بظاہر لفظ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص کی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ ان کی اصطلاح ہے اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ خبر یا وہ روایت جو حد تواتر کو نہیں پہنچی، یعنی ایک دو تین چار لوگوں نے وہ بات بیان کی ہے لیکن یہ تک نہیں پہنچی کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکے، اس سے ہمیں یقینی حاصل ہو گیا. تو یہ ان کی اس طرح لوگ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی، چار بھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے باہر خبریں واحد کہتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم نے سند کے لحاظ سے تحقیق کر دی، اس کے راوی ثقہ ہے، ان کے حفظ و اتقان کے بارے میں یعنی جس طرح انہوں نے بات کو محفوظ کیا بیان کیا ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سند میں اتصال کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی انقطاع ہے، جو پوری چین ہے اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کر کے دیکھ لیا کہ اس شخص نے واقعی اس شخص کا زمانہ پایا ہے، اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، یا جو بھی تحقیق کے ذرائع ہو سکتے تھے ان کی روشنی میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سند میں کوئی انقطاع نہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا. خود جو سند کے اندر بعض علل انہوں نے دریافت کیے، اور یہ ایک بڑی فنی بحث ہے، یعنی بعض اوقات ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس چین میں یا اس سند میں یا اس کے سلسلے میں کوئی انقطاع نہیں ہے، لیکن وہ مختلف کرائم سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی موجودگی ہے. तो वो सारी चीजें कहते हमने देखी। इसके बाद भी खबरें वाहिद उस सूरत में कबूल नहीं की जाती जब अकल अपना फैसला उसके खिलाफ हो, यानी इन सारे मराहिल के बाद भी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की निस्बत करनी है, और अगर कोई चीज खिलाफ अकल है तो चूंकि हमारे हाथ से यकीन ही हम हासिल करें तो हम उसको हुजूर की तरफ मंसूब नहीं करेंगे, हम उसका और यहां अकल से भी मराद होगी, यानी वो अकल नहीं है कि जिसमें आदमी बाद बात ऐसे ही मंत्री सरकजिया कायम कर देता है, मुसलम बात है, इंसानियत इसको महसूस करती है, जिस माकूल आदमी के सामने बात रखती है ये कहना ठीक नहीं हो सकती किसी तरीके से। इसके खिलाफ जब अकल अपना फैसला सुना देती है फिर उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वो कुरान मजीद के किसी साबित और मुहकम हुक्म के खिलाफ, इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर देता हूं। ये बहस आपको याद होगी, मैंने आपको ये बताया था कि ये लोग ये कहते हैं कि एक चीज है किसी चीज का कतई सबूत हो, मसलन कुरान मजीद की हर आयत कतई सबूत है, वो साबित है कि अल्लाह ताला ने नाज़िल की है, साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है, उसके कुरान की आयत होने या कलाम इलाही होने या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक पहुंचने में दो राय नहीं, ये तो वाज़े हो गया। लेकिन उस आयत के बारे में बहस हो सकती है कि इसके मानी क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका मुद्दा क्या है, जिसको वो ज़न्नी दलाला के ताबीर से बयान करता है। तो यहां उनकी मुराद ये है कि वो हुक्म साबित भी हो कुरान का और मुहकम भी हो, यानी ज़न्नी दलाला भी हो। अगर दो एहतमालात हैं तो फिर किसी आदमी बात हासिल है कि उसमें तरजीह दे दे, लेकिन ये कि अगर ऐसा है एक वाजे बात है कुरान मजीद ने उसको बयान कर दिया है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, हर माकूल आदमी उससे वही मतलब देता है, अरबी जुबान से वाकिफ कोई आदमी उसके बारे में तरद्दुद में मुब्तला नहीं होता, फिर उस रिवायत को रद्द कर दिया जाए। बस सुन्नत मालूमा, ये सुन्नत मालूमा के साथ जो मालूमा की ताबीर इख्तियार की गई है ये उसी हकीकत को बयान करती है। मालूमा मतलब एक उस पर इजमा है, हर शख्स उससे वाकिफ है, किसी के लिए वो अजनबी नहीं है। इसको कभी मुहद्दिसीन अस-सुन्नत अस-साबिता की इस्तिलाह में बयान करते हैं, कभी अस-सुन्नत अल-मालूमा की इस्तिलाह में बयान करते हैं, तो ये वही चीज है। और ये देखिए कि यहां पे सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने अलग से, यानी वो एक एस्टेब्लिश चीज है और उसके बारे में तो दो राय नहीं हो सकती। अब खबर वाहिद अगर उसकी आ रही है तो फिर हम उसको रद्द कर देंगे। वन फेल जारी बजर सुन्नत, यानी कोई चीज जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम के यहां एक तरीके के तौर पर जारी हो गए, उस चीज के बारे में सब लोग कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये कि अब खबरें वाहिद हमारे पास आ जाती है और वो आ करती है कि मामले की नौयत ये नहीं। मैंने मिसाल दी थी उसकी कि सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है कि जिस बारे में तारीखी लिहाज से कोई बहस नहीं हो सकती, जिसको मैंने बयान किया ना इलम के मुसलमान, यानी इन्हीं लिहाज से ये चीज तो गलत नहीं हो सकती। जंग सदीन हुई है, जंग जमल हुई है, तो इस तरह के वाकयात जो जारी है जिनके बारे में दो राय नहीं हो सकती, वो कहते हैं इसमें भी अगर कोई खबर वायद ऐसी आ जाती है कि जो मिसाल के तौर पर ये कहती है कि नहीं असल में हजरत उमर को खलीफा बनाया गया, तो नहीं ये नहीं, ऐसी बातें काबिले इतना नहीं होती। वह कुल्ल दलील मक्तूब ही, यानी एक ऐसी दलील हमारे पास मौजूद है किसी चीज के बारे में कि बिल्कुल कतई, बिल्कुल कतई, यानी अकली दलील, फितरी दलील, किसी चीज को हमने अक्स किया है और अमूमी उसूलों से अक्स कर लिया है और उसके बारे में मुतमिन है कि ये बात तो ऐसे ही होनी चाहिए उसके तो इस वजह से मुहद्दिसीन ने इस मामले में जो मेयार कायम किया है वो ये आमतौर पर जो हमारे यहां लोग बयान कर देते हैं तो बस इस सनद के लिहाज से अगर रवायत ठीक है तो फिर उसके बाद उसको बहस करते हैं। ये सूरत हाल इलम की दुनिया में नहीं, जो चीज असल में पैदा हुई वो ये कि इस मेयार को साकर कुछ जलील कदर लोगों ने काम किया, जैसे इमाम बुखारी ने काम किया, इमाम मुस्लिम ने काम किया। असल में जैसे फिका में एक अमूमी एतमाद अइमा अरबा को हासिल, उसी तरीके से मुहद्दिसीन में से भी बाज़ जिबरुल कदर लोगों को ये अमूमी एतमाद हासिल हुआ, इसका मैंने इब्न सबा के हवाले से जिक्र किया था। उस अमूमी एतमाद की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी मेयार था उसका इखलाक करके उन्होंने हमारे सामने एक किताब मरतब करके रख दी है, अब इस पर मजीद बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये कमोबेश वही बात है जो फिका में तकलीफ के उसूल पर बयान की जाती है, यहां पर भी उसी तरह बयान की जाती है, वरना जहां तक साहिब फन लोगों का ताल्लुक है वो इस बात को मानते हैं کہ ذر و نبت ہوگی. اور اگر کسی روایت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ علم و عقل کے مسلمات پر پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. یہاں زیر بحث رد و قبول ہے, یعنی اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں جانتے. یہ تو محدثین کے موقف کا خلاصہ ہے. اور چونکہ وہی اس فن کے ائمہ ہے, اس وجہ سے حدیث کی بحث میں انہی کی بات کو اہمیت دینی بھی چاہیے. یہ جو انہوں نے کسوٹیاں بیان کی ہیں اسی, یعنی میرے نزدیک اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں وہ مباحث ہوں جو استاذ امام نے بادی تدبر حدیث میں کیے, اس میں وہ یہ محسوس کرے کہ بعض اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اصل اس میں ایک چیز یہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اصحاب علم و معرفت کا ذوق بھی فرق ہے, اور اس کے لیے خود کفایا ہی سے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ محدثین نے اس کو ایک کسوٹی کے طور پر مانا ہے. یہ چیز یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں جب روایات ترتیب پا رہی تھی تو یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی ہے. ایسے اہل علم جو محسوس کرتے ہیں کہ یہ دین کے مجموعی مزاج میں بات ٹھیک نہیں کرتے, اس کو وہ وقت میں فسالی میں دار کرتے تھے کہ یہ چیز ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی. تو اس کو انہوں نے گویا اس زمانے میں معیار بنایا. لیسا اس کا یہ جو بڑی سبجیکٹو چیز ہے, یہ اس فن سے ختم ہونا شروع ہو گیا اور پھر یہی وہ معیارات ہیں جن پر اتفاق ہوگا. کیونکہ کسی شخص کا ذوق یا اس کی معرفت اس کے اپنے لیے ایک بڑی اہمیت کی چیز ہو سکتی ہے. شک نہیں ہے کہ آدمی جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور ایک لمبا عرصہ اس میں گزارتا ہے تو وہ جس کو مولانا مودودی نے بیان کیا تھا کہ ایک جوہری کسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے سامنے آپ رکھتے ہیں تو وہ بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کھوٹا سکہ ہے, یہ سونے میں ملاوٹ ہے, یہ چیز نہیں کہ اس کو قبول کیا جا سکے. لیکن چونکہ یہ چیز ایسی ہے اس کو آپ معیار بنا کر دوسروں کے سامنے رکھ سکتے, یعنی یہ تو ایک بالکل داخلی چیز ہے. اس داخلی چیز سے تحقیق کا دروازہ تو کھلتا, آدمی کے اندر کچھ سوچنے کے دائیات تو پیدا ہوتے ہیں, وہ کھٹک جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب اس پہ مزید تفحص کرنا چاہیے اس کا. لیکن جب وہ پیش کرے گا اس چیز کو تو وہاں تو قطعی معیار مانگ جائے گا. تو اس وجہ سے محدثین نے جس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا ہے میرے خیال میں یہی درست یہی چیز. میں نے صرف میں نے آپ سے اس کے کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی سوائے اس کے کہ اس کو دو نگاہ میں سمو کر بیان کر دیا تاکہ ہر شخص اس کو دو لفظوں میں دوسروں کے سامنے آ سکے. یہ تو محدثین کا معاملہ ہے. اس کے بعد جی
اس میں عقل کے مسلمات اور دلیل قطعی کیا یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں یا ان میں اگر کوئی فرق ہے تو کچھ مثال سے واضح ہو سکتے ہیں؟
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ عقلی مسلمات تو میرے آپ کے سب یکساں ہوتے ہیں, یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی خاص فن کے آدمی کے پاس ہی جاتے ہیں. عقلی مسلمات تو اصل میں انسانوں کی مشترک ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مناتی نہ ہو تو اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے, ان میں دن بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی آگے بحث میں کرنے والا تھا, یہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں, یعنی ہر صاحب علم دین کے مجموعی ذخیرے کو سامنے رکھ کر کچھ اصولوں کا استخراج کرتا ہے. ان اصولوں کو جب استخراج کرتے ہیں تو کچھ قطعی اجتہادی اصول سے مانے جاتے ہیں, یعنی معلوم ہو کہ دین مجموعی مزاج سے یہ بات نکلتی ہے. اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ دلیل مقتول ہوئی, یعنی یہ دلیل وجود میں قطعی ہو گئی, اس کے پیچھے قرآن کا بھی کوئی اصول کھڑا ہوا ہے, یعنی یہ تو نہیں کہ کوئی آیت آپ بیان کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے سنت کا بھی عمومی تعامل کھڑا ہوا ہے, اور دین کو بحثیت مجموعی آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ اجتہادی اصول بنتا ہے. اس کے نتیجے مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرر, کہ بھائی جو بھی آپ کے بیع و شراء کے معاملات ہوں اس میں نہ آپ کو نقصان پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کو نقصان پہنچنا چاہیے, یہ ایک اجتہادی اصول. یا مثلا یہ فقہ کا اصول ہے کہ الضرورات تو تبھی ہوں محضورات, بڑی مشہور کتاب ہے الاسباب والنظائر کے نام سے, اس میں اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو جو انہوں نے کہا گیا ضرورات تو تبھی ہوں محضورات کا مطلب یہ ہے آدمی کو ایک چیز لاحق ہو گئی, یعنی ذرا یہ استرار سے وسیع چیز ہے. کسی کاروباری آدمی کو کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے, بازار میں کوئی پرابلم پیدا ہو گیا ہے, تو ممنوع چیزیں مباح. اب یہ ضرورات جو ہے یا ضروری چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ قصور کے اندر فرض کر لیجئے کہ کوئی روایت اس کے بالکل خلاف پڑ رہی ہے تو وہ کہیں گے یہ دلیل مکتوب ہی کے خلاف, یعنی یہ دلیل تو ہم نے عکس کر لی تھی دین کے عمومی اصولوں سے عکس کر لی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین لوگوں کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دے کہ جو ان کے لیے مالا انفاق ہو. مثلا یہی بات کہ دین میں کسی کو تکلیف مالا انفاق نہیں دی جا سکتی, آدمی پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ جس ذمہ داری کو وہ انسان ہونے کی حیثیت سے اٹھا ہی نہیں سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے عکس کر لی ہے یا دین کے دوسرے مسلمات سے عکس کر لی ہے, اگرچہ اس کو ایک عقلی اصول بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن بھارت دین میں یہ بحث ہو سکتی تھی نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر تو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے اس کو عکس کر لیا تو یہ میں نے چند مثالیں دی, یعنی یہاں ضرورت و تقدیر معذورات ایک قاعدہ ہے کلیہ نکال لیا, اسی طرح لا زرن اور لا زرار ایک قاعدہ کلیہ ہے, یہ گویا ایک اجتہادی قاعدہ کلیہ ہے جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ دین بحثیت مجموعی اس قاعدہ کلیہ کے پیچھے کیا ہے بحثیت مجموعی. تو اب اس کے خلاف یہ مطلب ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. یہ تو محدثین کا میں نے عرض کیا موقع. اب اس کے بعد ایک نظر آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ڈال دیجیے, اس موقع کے بعد فقہا کو کیا مسائل پیش ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فقہ کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے, اس میں بہت سے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور جو زندگی کے عمومی مسائل ان کو پیش آئے ہیں وہ ظاہر ہے انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہیں, اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہیں, وہ قانونی معاملات کے بارے میں بھی ہیں, وہ دین کے عمومی معاملات کے بارے میں بھی ہے. اس میں انہوں نے بہت سا کام کیا, جب کام کیا ہے تو ان کو کچھ مشکلات پیش آئے, اور ان مشکلات کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں جو مشکلات اخبار احاد کے حوالے سے. ان مشکلات میں انہوں نے پھر کیا ہے, ایک تصویر تو میں نے مراکز کی طلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, پورا کا پورا ذخیرہ تھا جب انہوں نے دیکھا تو دلیل میں شبہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چیزوں کو الگ الگ کٹے گئے تھے. وہ بھی ایک مشکل تھی جس کو انہوں نے اپنی دانش میں حل کرنے کی کوشش کی. ایک مشکل جو اس معاملے میں ان کو پیش آئی وہ فقہ کا عمومی کام کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں کے سامنے آ گیا. اس میں ہمارے جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں ان میں صرف ائمہ اربعہ کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ باقی بحث پہ بہت لمبی ہو جائے گی, ہیں دوسرے بات رکھتا جائے گی, لیکن ان کو چونکہ عمومی اعتماد حاصل ہے اور انہیں کی فقہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے. مالکیہ کو طرف حاصل ہوا کہ اندلس کی سلطنت جو ہماری دوسری بڑی سلطنت تھی وہ قائم ہوئی تو وہاں مالکی مذہب کو سرکاری مذہب کی تھی. جب کسی چیز کو ریاست کی تائید حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قاضی وہیں سے ملتے ہیں, علماء میں بھی اس کو سیکھنے کا عمومی رجحان پیدا ہوتا ہے, اسٹیٹ کی سرپرستی ہوتی ہے تو لوگ بھی عام طور پر اس کے اعتماد کرتے ہیں, تو وہاں اس کا بہت شعور. بین یہی صورتحال جو مرکزی سلطنت تھی عباسیوں کی اور بعد میں پھر عثمانیوں کی, اس میں فقہ عربی کو حاصل ہوئی. شوافی اور حنابلہ کو یہ حیثیت قدیم زمانے میں حاصل نہیں. حنابلہ کے ساتھ یہ معاملہ دور جدید میں ہوا ہے, یعنی حنابلہ میں دو بڑے آدمی پیدا ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فن کے امام بھی ہیں, اور ہمارے وسط میں ہمارا سرمایہ فخر و مباحت امام ابن تیمیہ, اور دونوں اصل میں حنبلی رخ کر رہے تھے علماء اصل, اگرچہ وہ اس درجے کے لوگ ہیں کہ ایسا نہیں کہ حنبلی کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن بحثیت وہ حنبلی رخ کر رہے تھے. ان دونوں کا غیر معمولی اثر ہوا رہے تھے, یعنی خاص طور پر عالم عرب پر غیر معمولی اثر. پھر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں سعودی عرب میں جو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے اسلام کا قلب, مسلمانوں کا ایک مرکزی علاقہ ہے, حرم وہاں ہے بلکہ حرمین وہاں ہے, تو اس وجہ سے اس کی غیر معمولی حیثیت. وہاں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں جو سلطنت قائم ہوئی اس نے حنبلی مذہب کی سرکاری مدد کی, تو اس کی وجہ سے بھی ان کا سرمایہ, ان کی قوت, ان کی یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھا پڑھایا گیا وہ سب کچھ اس کی پشت. اس وقت جب ہم عالم عرب میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر حنبلی نقطہ نظر ہے, یعنی اس کو غیر معمولی شعور حاصل ہے. پھر چونکہ حنبلی نقطہ نظر میں حدیث پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے, اور حدیث کا ذخیرہ بھی اس دور میں یعنی ائمہ اربعہ کے تو بہت بعد مرتب ہوا ہے نا اس شکل میں, بخاری مسلم یہ تو ظاہر ہے کہ دوسری تیسری میں آ کر ہمارے سامنے آئیں گے, تو یہ پشت پر چلا گیا اور اس میں جو کام ہوا تھا اس کا اپنا اثر موجود تھا. تو حنبلی نقطہ نظر, امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شخصیت اور اس کے ساتھ محدثین کا کام, یہ مل کر اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بر صغیر سے باہر عالم اسلام کا مجموعی کٹھی ہے. یعنی یہ میں نے ایک اشارہ کیا آپ کو اس کی تاریخ مختصر, اس وقت اس کی کوئی پوری تاریخ سنانا مقصود نہیں ہے. تو ائمہ اربعہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ فقہ کی ترتیب میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے اخبار احاد کا, انہوں نے اس کو کس کس ذات مالکیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ امام مالک کو تو امام و دار الہجرا کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی مدینے میں گزاری. مدینے کی ایک خصوصی حیثیت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی زیادہ تر وہاں تھے، ان کی اولاد بھی وہاں رہی. تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو یہ عمومی اعتماد اس کے بارے میں پیدا ہو گیا کہ جو کچھ سیاسی کام اس طرح کی چیزیں ہیں وہ باہر تو ہیں، خلفائے راشدین وہاں رہے ہیں، اور ایک عمومی لحاظ سے وہاں دین آپ کو بات، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک حد تک آپ محسوس کریں گے رائج نہیں ہو سکتی، یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر بے انتقاب ہو گیا، لیکن یہ کہ سارے مدینے کے لوگ ایک بات ایسی اپنا لیں. تو امام مالک نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو اخبار احاد سے پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا کہ جو ایک عمومی رویے کے خلاف ہوتی ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر یعنی یہ جو کسوٹیاں ہیں، یہ جو معیارات ہیں، یہ تو اس صورت میں نمودار ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے ہاں جو عمل اہل مدینہ ہے اگر وہ اسٹیبلش صورت میں ہمیں مل جائے گا تو اس کے خلاف کسی اور دیار میں اگر کوئی خبریں باہر، یعنی یہ اصول انہوں نے کرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کوئی چیز مدینے میں رہی مدینے میں نسل بعد نسل تو کم و بیش 100 سال رہے، اور انہوں نے وہاں درس و تدریس کا قیدا انجام دیا، مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، موقع وہیں مرتب کی انہوں نے، تو ان کو اس معاملے میں بہت اصرار، اور یہ ان کے ہاں پھر ایک اصول کہ عمل اہل مدینہ اگر اسٹیبلش شخص ہمارے پاس موجود ہے، ایک چیز مدینے میں دین کی حیثیت سے اور کوئی چیز اس کے خلاف کسی اور پیار میں پیار ہوتی ہے، تو یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں بہت بحثیں کر رہے ہیں، لیس بن سعد کا جو خط میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اس طرح کی بہت سی بحثیں سے پیدا ہو گئی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ اصل میں رسول اللہ کے علم کو ایک شہر کے ساتھ محدود کر رہے ہیں، صحابہ کرام وہاں سے نکل گئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی صحابی کے علم میں ہو، کیونکہ اخبار احاد کا معاملہ یہی ہے، تو یہاں پر اس کو زیادہ فروغ نہ حاصل ہوا ہو. تو اس طرح کی لوگوں نے بہت، اور یہ ایک بڑا مارکا آرا باب ہے اس معاملے میں کہ عمل اہل مدینہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ مارکی اور مشکل پیش ہے، انہوں نے اس کا حل نہیں نکالا. اچھا پھر حنفیہ ہمارے یہاں پر، حنفیہ نے دو چیزوں پر بہت اصرار شروع کر دیا اور وہ آج تک کرتے ہیں، یعنی اصول میں تو کرتے ہیں، یہ الگ بات اس کے شو کے نتیجے میں اب ان کے ہاں کچھ معذرت خانہ رویہ ہو جاتا ہے، لیکن اصول میں وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جو کسی ایک دو چار آدمیوں اس متعلق ہوتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے کی خبر سب کو ہونی چاہیے، معاملہ ایسا ہے نہیں کہ وہ ایک دو آدمیوں کے ساتھ زیر بحث ہے، اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں عموم بلوا، یعنی معاملہ ایسا ہے. میں اس تاریخی واقعات سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ایک روایت ہے سیدنا انس کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کا پرانا تنا تھا مسجد نبی میں، اس کے ساتھ ٹیپ لگا کے خطبہ کرتے ہیں، شروع شروع درخت ہوگا اس کو کاٹ دیا ہوگا، اس کا تنا وہاں کا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دیتے، تقریب کرتے تھے یا کبھی کوئی اور اس طرح کی بات کر رہا ہوتا. کچھ دنوں کے بعد ایک بڑائی سے حضور نے کہا کہ بھائی ایک باقاعدہ ممبر بنا لیا، تو اس نے لکڑی کاٹی، اس میں بڑا تفصیلی ذکر ہے، لکڑی کاٹی اور پھر اس کے بعد کافی دن وہ اس ممبر کو بنانے میں لگا رہا، اور 3-4 سیڑھیوں کا ممبر بنا دیا. ٹھیک وہی جگہ ہے جو آپ نبی میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ممبر رکھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ممبر بنا لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے، تو جب بھی آگے محسوس ہوا کہ وہ تنا رو رہا، اس میں سے رونے کی آواز، تو حضور ممبر سے اترے گئے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، بڑے اجتماع میں پیش آیا. اب احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک انس کو جاتا ہے، کیا ایسا ہے کہ غیر معمولی، کسی طرح کا رونا یہ غیر معمولی واقعہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی متوجہ نہ ہو، ہر آدمی اس کے بارے میں مطلب ہوا ہوگا، عمومی اس کا چرچا ہونا چاہیے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ انس سیدنا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو کوئی سودا صرف لینے بھیجا ہو یعنی مثال کے طور پر جو ربن فضل کی روایتیں ہیں تو بلال سے کہا جائے کھجورے خرید لاؤ تو وہ اچھی کھجوروں کے لے آؤ کچھ کھجورے جو اچھی قسم کی نہیں زیادہ مقدار میں دے دوں تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے کہا کہ یہ طریقہ نہ کہتے اور اس میں سود کیا لایا شدہ ہے تو یہ تو بلال کو بھیجا گیا ہے ایک سودا صرف خریدنے کے لیے اگر اس کو صرف بلال ہی بیان کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یعنی معاملے کی نوعیت ایسی نا واقعہ ایسا تو آناد یہ کہیں گے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تنا رو رہا ہے اور جمعے کے اجتماع میں اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا ہے جیسے کہ روایت بیان کرتی ہے اور آپ گئے اور آپ نے شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہوا تو یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے کو ایک آدمی بیان کرے اور قبول کرے یا دو آدمی بیان بھی کرے قبول کر لیا جائے اس کو تو بہت سے لوگوں پر روایت کرنا چاہیے یہ ان کا استعمال اب ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر ذرا کرتے میں اس وقت کوئی تقابل نہیں کر رہا صرف بتا رہا ہوں تم کی مشکل کیا اس بات میں تو لوگوں میں بلوا اگر ہے یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے کو تو بہت سے لوگوں سے متعلق ہونا چاہیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایک آدھ آدمی روایت کرتے ہم بھی یہی صورت ان کے یہاں رفع یدین میں پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھائی ہے شب و روز مسجد میں اجتماع ہوتا رہا ہے لوگ حضور سے نماز سیکھتے رہے ہیں یہ تکمیل تحریمہ کا رفع یدین یہ تو بالکل ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں لیکن باقی مواقع پر اگر دو چار آدمی بیان کرتے ہیں تو یہ یعنی چیز ایسی ہے نماز چیز ایسی ہے کہ جو عموم بلوا کی چیز ہے روزمرہ کی چیز ہے ہر آدمی کی دیکھنے کی چیز ہے ہر آدمی کی دلچسپی کی چیز ہے تو اس وجہ سے اس میں ایک دو تین آدمی کی روایت ہم قبول نہیں کریں یعنی یہ ان کا طریقہ اس میں بات بڑی دلچسپ قسم کی بحثیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عزیز عمار نے ایک سلسلہ مضامین لکھا ہے حال ہی میں اشراق میں کئی قسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے احناف نے جو اس اصول کی بنیاد پر روایتوں پہ تنقید کی یعنی بہت سی روایتیں بیان کر دی ہیں کہ دیکھیے یہ روایتیں صحیح روایتیں ان کے اوپر کوئی صنعت کے لحاظ سے جرم نقد نہیں ہو سکتا لیکن احناف اس کو وہ بلوا کے خلاف سمجھ سکتا یعنی ان کا خیال یہ کہ ٹھیک ہے دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک اجتہادی اصول ہے وہ ہم نے نکال دیا اشتہاری اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قاعدے ضابطے کی بات ہے قرآن کے کسی حکم سے بھی وہ ایک فرع کے طور پر نکل رہی ہے سنت کے کسی حکم سے بھی فرع کے طور پر نکل رہی ہے وہ ہم نے نکال لیا اور جس کو وہ اپنی اس طرح میں کہتے ہیں نص کی بنیاد پر ہم نے ایک اصول بیان کر لیا اب ہمارے پاس قاعدے جو اس کے خلاف ہے ہم نے قیاس کی بنیاد پر انالوجی کر لی ایک چیز کو دوسری چیز سے مماثل کر کے ہم نے کہا کہ یہی حکم وہاں بھی ہونا چاہیے تو یہ ہم جب کر کے فارغ ہو گئے تو روایت ہمارے سامنے جو روایت ہمارے سامنے آئی اس روایت میں بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ اب یا ہم اسے مانیں یا اس چیز کو مانیں جو ہم نے ایک عقلی اصول کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے نکال لی ہے یا قرآن سے نکال لی تو کیا کہیں تو انہوں نے پھر ایک اور اصول بیان کیا انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت کرنے والا صحابی کون تو اس لیے انہوں نے تقسیم کی اور انہوں نے کہا کہ بعض صحابی فقہائے صحابہ ہے فقہائے صحابہ کا مطلب یعنی یہاں یہ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ صحابہ کہ علم فہم کے بارے میں وہ بھی مثلا روایت سیدنا عمر یا سیدنا عائشہ روایت کر رہے ہیں یا سیدنا ابو بکر روایت کر رہے ہیں یا معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں یا ابو عبیدہ بن جرہ روایت کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم و فہم کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہیں اور اسی طرح بہت سے دوسرے صحابہ لیکن مثال کے طور پر میں سب مثال کے طور پر کر رہا ہوں ابو ہریرہ روایت کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ہے یعنی ان کا فہم ان کی بصیرت ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا اعتماد کیا جائے کہ ایک عقلی اصول سے نکلنے والی چیز کو ہم چھوڑ دیں چنانچہ فقیر صحابی کی اگر روایت ہے تو ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں اس کے مقابلے میں اور غیر فقیر صحابی کی روایت ہے تو پھر ہم اپنے قیاس کو ترجیح دیں یعنی احناف نے ان دو چیزوں پر بہت اصرار کیا اور وہ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ جو ان کے بہت سے مسائل ہیں ان مسائل میں اسی اصول پر بیان کرتے ہیں یعنی رفائی لین کے معاملے میں آپ دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا معاملہ جو ہے وہ ایسا وکیل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں میں, کیونکہ وہ بہت فہیم نہیں ہے, وہ بڑی بحثیں کرتے ہیں. پہلے تو عمر نے دفتر کیا تھا کہ اس کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ تو کم سے کم ان چھ آدمیوں کو شامل کر لیں, نہ بنائے خلیفہ, انہوں نے کہا کہ کوئی سوال نہیں ہے اس کا کہ ان کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. وہ ایک طلاق کا واقعہ ہوا نا ان کا مشہور, کسی میں انہوں نے غلطی چیز نے کہا تھا کہ لوٹاؤ جا کے بہت سخت اس کے اوپر دفتر کیا, انہوں نے حوالہ بھی کرتا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے, ایک طرف عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود نظیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے صحابہ میں سے, انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے, وہ قرآن کے الفاظ میں سے ہیں, اور پھر حضور بھی جو ان کو حیثیت دیتے رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے. تو ہم اس معاملے میں ان کی روایت کو قبول کریں گے. تو یہ پھر فقی صحابی غیر فقی صحابی اور ظاہر ہے کہ وہی سبجیکٹیو چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ فقی سمجھتے ہو, دوسرا آدمی دوسرے کو فقی سمجھ لیں, لیکن اس میں بڑی زوردار بحثیں ہوتی ہیں. یہ ان کا مطلب ہے. امام شافعی اور امام ابن حنبل قوم بے شکو کا بعد میں یہی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خبریں والے خواب ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو, خبریں والے میں نے کہا ان کی اصطلاح خواب ایک ہی آدمی کی کیوں نہ ہو, نہیں اس میں نہ کوئی قیاس میرے پاس آ سکتا ہے, اللہ کے رسول کی بات ہم کو معلوم ہو گئی ہے, نہ یہ ممکن ذرائع سے معلوم ہو گئی. تو پھر اس کے بعد نہ کوئی قیاس کا سوال ہے, نہ فقی اور غیر فقی کوئی بحث ہے, نہ منہ میں بلوا کا سوال ہے, نہ کوئی بظاہر ویسے اس بات کو دھیان کریں تو یہ بہت اپیل کرتی ہے. بہت دھیان کریں نا آپ, مذہبی جو جذبات ہوتے ہیں ان میں آپ کے, کہ بھائی خدا کے پیغمبر کی ایک بات معلوم ہوگی, چلیے ٹھیک ہے کہ وہ ایسے قطعی ذرائع سے معلوم نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں منہ میں بلوا کا واقعہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے. آپ کہتے ہیں فقی اور غیر فقی سیابی کی بحث کرتے ہیں, آپ اپنے قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں, اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, اپنے اہل مقدمات کو ترجیح, آپ نے عملے اہل مدینہ کو مسئلہ بنا لیا ہے, مدینہ کے اندر کیا ضرور ہے کہ ہر چیز علم میں لوگوں کے آگے. کیونکہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا آپ کو جان لیا, اہل حدیث حضرات میں تقریب بہت اچھی کرتے ہیں, ان کے ہاں یہ لوگ پیدا ہوئے. اور امام شافعی نے کیونکہ پہلی کتاب اصول فقہ کے لکھنے کا شرف ان کو حاصل ہے, ہر رسالہ کے نام سے کتابوں نے لکھی, وہ ہماری کچھ قسمت میں موجود ہے اور ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں. امام حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں, انہوں نے اپنے اصول کسی کتاب میں نہیں بیان کیے. اسی طرح امام مالک کی معاملہ ہی ہمارے پاس ہے, اور ان کے فتاوا ہی سے اخذ کرتے ہیں تو کیا بات کہتے ہیں, یا درمیان میں کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں, باقاعدہ کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی. لیکن امام شافعی کی کتاب اپنے سالہ ہمارے پاس موجود ہے. تو امام شافعی نے اس میں, یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی دانست میں دلائل کے امبار لگا دیے, خبریں واحد حجت, حجت ہے کا مطلب یہ جب کہا جاتا ہے خبریں واحد حجت ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل مدینہ اختلاف دیے, مطلب یہ ہے کہ ہم نے بلوا کے معاملات میں دیے, مطلب یہ ہے کہ ہمارے قیاس اور اشتہار کے مقابلے میں, اس پہ انہوں نے بہت زوردار بحثیں کی. اب کوئی بحثیں انہوں نے کی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں خبریں واحد کے حجت کو, مثلاً تو انہیں بالوں کا ذکر کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ بحث و نظر کی کیا شکلیں رہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ معلوم ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو 9 ہجری کے حج کے لیے امیر حج بنا کے دے گا, اور جب سیدنا ابو بکر صدیق کی تشریف لے گئے تو آپ نے پیچھے سیدنا علی کو بھیجا, اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی جو آیات ہے ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ حج کے موقع پر پڑھ کے سنائے. وہ جو آیا تھا نا اذان من اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر, ان میں کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ حج اکبر کے دن عرفہ کے دن پڑھ کے سنائی جائے, لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہاں, تو عمومی اعلان چونکہ کرنا مقصود تھا, اس میں قتل عام کا حکم ہے نا, اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو یہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے, تو یہ کہا گیا کہ وہ اس کو پڑھ کے سنائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جا چکے تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی, ان کو ایک پیغام دیا گیا, پیغام ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو جانا, ایک ہی تو خبریں بھائی دیتا ہے. یعنی وہ جائیں گے بیان کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لوگ یہ کہہ دیتے کہ تم تو ایک ہو ہم تمہاری بات نہیں سنتے, یہ انہوں نے مثال دی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ازواجات کی بعض چیزوں کے بارے میں, یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ہیں, ان معاملات میں تو سیدہ ہی بتائیں گی نا کہ آپ رات کو اٹھے تھے یا کوئی طہارت ہے اس طرح کا, ایسے آپ نے کیا اور کون بتا, تو ایک ہی بیان کریں گے, ایک ہی بیان کے ہم بحث کریں گے ان کے ساتھ. یہ میں نے ایک تو مثالیں آپ کو دی. اسی طرح انہوں نے بعض جگہوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا مثلاً معاذ کو یا اور اس طرح کے سارے تو یہ انہوں نے خبریں بھائی بچت یعنی اس پر بڑی زوردار بحث ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا مختلف طریقے کا کہ ہمارے یہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے اس میں اخبار احاد کا معاملہ ایک دوسرے زاویے سے اس طرح میں اس چیپٹر کو پڑھانے کے بعد تبصرہ کروں گا جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس سارے معاملے میں اس سے یہ کیسے ختم ہو گئے یعنی وہ اپنی بنیاد سے ختم ہو گئے. ان کے لیے اب کوئی اس طرح کی بحثیں کرنے کی نہ فقہ میں ضرورت باقی رہ گئی نہ حدیث میں ضرورت باقی رہ گئی نہ دین کے معاملے میں جو ابہامات تھے ان کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی. میں اپنے حقیر علم کی تقاضا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں تو وہ چیز ختم ہو گئی. اچھا اسی طریقے سے ہضم کو مسئلہ درپیش یعنی وہ چونکہ ایک اقلیت تو انہوں نے اس پر بحث کی کہ دین ہمارے پاس یہ کیسے ہو سکتا کہ نہ پہنچا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نام رہ گیا. تو جب ہمارے پاس ایک سکہ راوی کی خبر آ گئی اور ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اہتمام کیا ہوا ہے تو وہ بالکل حفاظت سے پہنچ گیا. اس میں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد دہانی میں اس میں نازل کی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ موقع پر بیان کیا. یہ ابن حضرت کا موقع جس جگہ پر ہے جس درجے میں ہے اس میں تو نہیں یعنی اس ابرام کے ساتھ نہیں لیکن کم و بیش رویے کی حد تک اہل حدیث حضرات کو ملتے ہیں. اہل حدیث حضرات کا گروہ بہت بعد میں اس نام سے زیادہ معلوم ہونا شروع ہوا ہے. پہلے حنابلہ ہی اصل میں اہل حدیث سمجھا جاتا تھا, شوافعی ہی اہل حدیث سمجھا جاتا تھا لیکن جب محدثین نے کتابیں مرتب کر دی تو زیادہ استدلال ہونے لگ گیا حدیث سے اور پھر اس کے بعد شروع شروع میں تو محدثین کے شاگرد اور جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے یا ان سے استفادہ کرتے تھے ان کے لیے یہ بغیر کسی خاص زور کے لفظ استعمال کیے کہ اہل الحدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث سے اشتغال ہے, حدیث میں زیادہ یہ کام کرتے ہیں. یہ تھا آہستہ آہستہ پھر یہ اصطلاح بننا شروع ہوئی. ہمارے ہندوستان میں تو ابھی 100-150 سال میں آ کر کہیں یہ نقطۂ نظر بہت اسٹیبلش ہوا ہے لیکن ان کے یہاں جب ان سے بحث کی جاتی ہے تو یہ تو نہیں کہتے ابن حضم کی طرح کہ یہ یقینی علم حاصل ہے, یہ نہیں کہتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کام ہو گیا ہے وہ اس درجے کا ہے تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم کو ابھی یقین کی جگہ اطمینان بھی ایک لفظ داخل کیا جا سکتا ہے. اطمینان کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہم میں آ جائے کوئی بے ایمان صاحب کا نظر ہے تو پھر کوئی دوسری رائے اس معاملے سے نہیں ہو سکتی. یہ خلاصہ سامنے رکھ اور پھر اس کے بعد یہ جو فہم حدیث کے مطابق ہیں ان کا مطالعہ کر لیجیے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں.
11 منٹ
اس کے بعد اب فہم حدیث کے مطابق یعنی ایک روایت ہمارے پاس آئی سند کے لحاظ سے ہم نے محدثین کے معیار پر اس کو رکھا. اس میں میں نے صرف ایک چیز پر زور دیا کہ اس معیار کا اطلاق بے لاز اور روح رعایت کو بنایا یعنی اس میں پھر یہ چیزیں آپ داخل نہ کریں. اس کا مطلب یہ داخل نہ کریں بلکہ جو معیار قائم کر دیا جائے وہ بڑا فطری اور عقلی معیار ہے اس کو آپ بے لاز کو چھوڑ کے نافذ کریں. اور متن کے لحاظ سے وہ سب چیزیں دیکھیں. اب جو کچھ بھی ہمارے پاس آ گیا اس کو سمجھنا ہے جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. ہم نے اس سے پیچھے قرآن میں تو یہ بحث نہیں تھی نا, وہ اجماع سے ثابت ہے اس کا لفظ لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں یہ بحث نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے اس میں بہت سے اصول کا بتانا کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں. اس کے بعد اب فہم حدیث, ایک ہے حدیث کے رد و قبول کے اصول یعنی روایت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, وہ زیر بحث آ گئے. اب ہم نے مان لیا ایک روایت کو سمجھا کیسے روایت جو ہے سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور ان کسوٹیوں پر بھی پوری اترتی ہے بلکہ ان کسوٹیوں پر پورے اترنے کے عمل ہی میں سمجھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ فیصلہ ہوگا کیسے تو سمجھنے کے کیا اصول. پہلی چیز عربیت کا ذوق. یہ بات یاد ہوگی کہ قرآن مجید میں بھی سب سے پہلا اصول یہ بننا یعنی اس میں تو قرآن کی زبان کی نوعیت سے پیسہ گئی. تو یہاں عربیت کا ذوق پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معاملہ ہے یعنی حدیث کی زبان اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا. نوعیت کے لحاظ سے ایک تو قرآن کا اپنا شکو اپنی شان اپنی نوعیت وہ بالکل الگ چیز ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے لیکن زبان تو وہی جو قریش بولتے تھے، عرب کے لوگ بولتے تھے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان کے عربی ماننا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت زیادہ تر بالمعنی ہوئی، یعنی حدیث کی روایت زیادہ، بہت کم احادیث یعنی پر گنی جا سکتے. لوگ کچھ زیادہ اشرار کرتے ہیں وہ بھی ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، کہ جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہے، یعنی راویوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ روایت کرتے ہیں. بہت کم. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو مفہوم ہے اس، اور دیکھیں نا یہ ہر سلسلے میں ہوتا ہے. اس کو محدثین سے بحث کر کے ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ روایت بل مانا کس طرح چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ اشار کیا جائے گا کہ بل لفظ روایت ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہمارے پاس ہے، وہ زیادہ تر بل مانا منتقل ہوا ہے. ایک آدمی نے بات سمجھی اور پھر اس نے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت حد تک حضور کے الفاظ کی پیروی کر لی لیکن الفاظ میں تبدیلی آتی کر جاتی. جو بڑی عمدہ روایتیں ہیں، یعنی وہ روایتیں جن کو بڑا اہتمام حاصل ہوا ہے، جیسے حدیث جبریل ہے، یا اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کی روایتیں ہیں، یا اور اس طرح کے بعض مواقع کی روایتیں ہیں، ان کو بھی جب ہم سب ان کے طور اکٹھے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا بہت اہتمام، یعنی مدعا مفہوم ٹھیک ایک ہی، لیکن یہ کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں روایت بل مانا، یعنی بل لفظ نہیں بلکہ مفہوم کو منتقل کرنے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی ماننا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت تر بل مانا ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان اس کے باوجود اس پہ اتنی محفوظ ضرور رہی ہے کہ اسے ایک صاحب ذوق بہت حد تک دوسری چیزوں سے الگ کہا جا سکتا ہے. یعنی آدمی اگر عربی زبان اور خاص طور پر اس زبان کی زبان سیکھ لے، اس کا اچھا ذوق اس میں، تو وہ بالکل واضح فرق محسوس کرتا ہے بعد کے ادوار کی زبان میں اور اس زبان میں. قرآن کی طرح اس زبان کا بھی ایک خاص معیار ہے جو اپنے سے کم تر کسی چیز کا احتساب دوبارہ نہیں کرتا. یعنی ایک صاحب ذوق آدمی بہت آسانی سے اندازہ کر لیتا ہے جملہ تو اس زبان کا ہو نہیں سکتا. یہ اسلوب زبان، یعنی آپ جب برسوں کام کرتے ہیں تو ایک مماثلت آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کر لیں. یعنی یہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے دنیا کی دوری زبانوں میں شیکسپیئر کے زمانے کی زبان کو آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس کی چیزیں پڑھتے ہیں، اس دور کی چیزیں پڑھتے ہیں، تو ایک خاص ذوق اس کا پیدا ہو جاتا ہے. غالب کے زمانے کی اپنی زبان ہے، یعنی ہے اردو ہی، لیکن اگر آپ موجودہ زمانے کے اخبارات کی اردو جانتے ہیں تو آپ غالب کے اسلوب، انداز، محاورے، بات کرنے کے طریقے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ذوق ہے جو آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ حدیث کے وسیع مطالعے سے پیدا ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جملے کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت فرق ہے. قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے جملے کی تعلیم، جو آدمی قرآن مجید کو بہت پڑھتا رہے تو اس کے بعد اس سے اس کو کمار سکتا ہے. بلکہ آج کی زبان یا بعد کے زبانوں کا اگر آدمی ذوق آشنا ہو تو بعض اوقات وہ اس کنسٹرکشن کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، یعنی ہوا کیا. اس کی بڑی نفیس مثالیں آپ کو تنظر و قرآن میں مل سکتی ہیں کہ کیسی ملجی ہوئی بات تھی باس، جب ہم بدلا ہے زبان کے صحیح ذوق میں آ کر جب اس کو دیکھا گیا ہے تو وہ کیسی صاف ہو گئی. یعنی بہت پیچھے انہوں نے کیسے میں تعریف ہوں جملہ ایسے بنا دیا، تو اس جملے کی آپ ایک خاص طریقے سے جب پوزیشن اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں بات بعض جگہوں پر بڑی مان کا ایسے تدبر قرآن میں اس میں ہوئی. ایسے امام فرائی نے اپنے رسائل میں بہت عمدہ بحثیں کی ہیں بعض جگہوں کے اوپر زبان کے پہلو سے. دیکھیے یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان میں ایسے ہے عربی سے، اور پھر اس کے نظائر شوائے کو اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ آدمی کو بالکل اطمینان ہو جاتا ہے. اور یہی چیز آہستہ آہستہ اگر کوئی صاحب ذوق آدمی ہو تو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ نہ الشیخ و شیخت جیسی چیزوں کو محض زبانی کی رد کر دینے میں انہیں کوئی طرح ہو. یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں تھی اور بعد میں نکال دیا. رجم کی بحث میں یہ آیت زیر بحث آتی ہے. فقہ میں ایک باقاعدہ اصول ہے جس پر بہت مفصل بحثیں کی گئی ہیں, اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں ہیں جن کا حکم باقی ہے لیکن وہ قرآن سے نکالا, یعنی منسوخ الحکم آیتیں سلام ان کی جاتی ہے, معاف کیجیے گا, منسوخ کلامت آیتیں ہیں, حکم ان کا باقی ہے, یعنی یہ ایک مستقل اصول ہے ان میں ہی آئے. اور یہ جو واقعہ ہے وہ سیدنا عمر منسوخ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کہیں تم رجم کے معاملے میں غلطی نہ کر بیٹھنا, رجم قرآن میں ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے, اس کو بہت اچھی طرح عرض کیا ہے, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل کیا ہے, اور یہ آیت اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس کو اختلاف کے ساتھ قبول کر لیں گے تو میں مصحف کے حاشے پر لکھ دوں. اور بخاری میں جو روایت ہے میں آپ کو سنا دی خلاصہ اس کا, بخاری میں جو روایت ہے اس میں بس یہاں بات ختم ہو گئی, لیکن مکہ میں یہ پوری کی پوری آیت نہیں ہوئی. آیت یہ ہے کہ الشیخ و الشیخ و اذا زنیا فرجوہما البتر. آپ لوگوں میں جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ویسے ہی ذوق, آپ نہیں دیکھیں گے قرآن مجید میں اس طرح کوئی چیز, یعنی یہ تو ہے نا آدمی زبان کا بہت اچھا ذوق کر رہا ہے, مگر البتر کا لفظ ہی قرآن کے لیے, یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ بعض عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کو بالکل استعمال نہیں کرتا, میں نے آپ سے ایسا کیا تھا کہ بھی کے لیے اعظم کا لفظ پورے قرآن میں, یعنی وہ لفظ قرآن کے ذوق پر ہی پورا نہیں کرتا, تو یہ تو ایک غلط بات ہے. ویسے ہی اگر آپ اس کو سنیں شیخ ہو شیخ عبد اللہ, اچھا پھر یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ کہ جو حکم ثابت کرنا ہے اس سے, وہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ شادی شدہ اگر برکاری کا ارتکاب کرے اسے رجوع کرنا, اور جو الفاظ ہے وہ ہے بڈا اور بڈی, بھائی ان کی کیا شامت آئی, ایک تو بیچارے ویسے ہی شیخ ہو شیخ. اچھا پھر یہ کہ اب اس میں کئی پہلو, یعنی یہ اذا زنیا جو ہے کسیگا عربی زبان کے عام قاعدوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن جو آدمی قرآن کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے پھر بھی استعمال کرتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جس کو میں سوائے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قرآن کی زبان کا ذوق پیدا کریں, ورنہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید جو قرآن کی زبان میں کچھ عرصہ آدمی بسر کر رہے ہیں وہ پھر کو پکار اٹھتے ہیں قرآن اس طرف پھر ٹھیک ہے, یعنی عربی زبان میں زنا یزنی سے مصنع کا سیدھا ہے ٹھیک ہے, لیکن قرآن کا ایک اپنا انداز ہے پھر کو استعمال کرنا. اب دیکھیں نا مثلا اس نے اس طرح کے موضوعات تھے گفتگو کے, زانیت و زانی قجل مکل رہا یا سارے کو بس سارے کا تو, یعنی اس کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا, تو اس میں یہ زنیا کہیں ٹھیک نہیں آئے. اچھا اسی طریقے سے الشیخ تو ٹھیک ہے منڈے کے بانی میں, لیکن کیا اس سے شیخا بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ بات ہے, میں بھی اگر عربی لکھوں تو نہیں استعمال کرتا, اتنا پست ہے, یعنی یہ نہیں قرآن مجید تو خیر بڑی غلط چیز ہے. الشیخ کو کہتا تو اذا زنیا فرجو منہ ما البتت, البتت کا مطلب ضرور لازمت, نہیں قرآن کی زبان میں, قرآن مجید آپ دیکھیں نا ایک لفظ ہے عربی زبان کا پورا قرآن خالی ہے استعمال نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ لفظ تو ہمارے یہاں اگر فقہ پہ بعد میں بہت استعمال ہونے لگتے ہیں, تو آدمی کا اتنا اچھا ذوق اس میں ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اچھا ہم رد تو کریں گے, اپنے ذوق کو بنیاد نہیں بنائے گی, لیکن یہ کہ رد تو کرنے کے دوسرے ذرائع ہوں گے, لگتا ہے کہ آدمی رک تو جائے گا یہ کیا چیز ہے, اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے لحاظ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو نازل ہوئی, اس پر عمل کیا گیا, اس پر عمل ساری امت کرنے کی مکلف ہے قیامت تک کے لیے, اور سے نکال دیں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت کا حکم باقی ہے تو وہ آیتیں تو قرآن میں ہے جن کا حکم منسوخ ہو گیا, وہ قرآن میں ہے اور یہ آپ نے کہا, جس زمانے میں یہ بحث بہت ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں کہ زمانے میں جو کچھ علماء ہیں ہمارے نقطۂ نظر پر تنقیدیں لکھی تھی وہ آپ کی نظر سے گزری ہیں نہیں گزری, لیکن اگر سب سے جو دلچسپ تنقید تھی وہ مفتی جلیل احمد تھانوی صاحب کی فرضیت رجم غالب کے کام کر رہا ہوں اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو اس میں انہوں نے جس میں وہ بڑا اچھا جملہ تھا ان کا کہ ہمارے اسلامی صحت کو کسی شادی نے خراب کر دیا, تو اس میں انہوں نے بحث کی تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسی تردد کی بات نہیں ہے, یہ جو آیت ہے شیخ و شیخ आखिर मुसलमानों की आजमाइश भी तो करनी होगी, वो ये आयत को निकाल दे उसके बाद भी मानते हैं नहीं मानते
इसका
तो
पढ़ना
पता
कर
चला ये वो हदीस
ऐसा वक्त
जी ये मैं दो सदर अच्छा अशेखों व शेखा जैसी चीजों को मैं जुबानी की बुनियाद पर रद्द कर देने में उन्हें कोई तरद्दुद हो दिक्र जैसे मुश्किल असालीब को समझने में वो कोई दिक्कत महसूस करे। इस उसलूब की मिसाल मैं इससे पहले दे चुका हूँ कुरान के मुबाइस में कि अरबी जुबान का एक खास अंदाज है जिसकी बहुत अच्छी मिसाल कुरान मजीद में अलकुर्रो बिल हुर्र व रब्दु बिल अब्द ये भी इसी की मिसाल है। इसका तर्जुमा लोग आमतौर पर यह कहें कि आजाद के बदले में आजाद को कत्ल किया जाए, गुलाम के बदले में गुलाम को कत्ल किया जाए, ये तर्जुमा आमतौर पर कर देते हैं। तो ठीक तर्जुमा ये नहीं है उसका, अगर आप ठीक भी जुबान जानते हैं तो उसको तर्जुमा जाना चाहिए कि आजाद कातिल हो तो उसके बदले में वही आजाद, गुलाम कातिल हो तो उसके बदले में वही गुलाम। इसी उसूल के ऊपर आप ये देखेंगे कि मैंने रिबन फजल के मसले को आगे कह सकती है, वो भी एक बड़ा नाजुक मसला है, उसको हल किया है, वहां भी जुबान ही का उसलूब है, बुर्रो बिल बुर में वही इस्तेमाल हुआ, तो अल बिक्रो बिल बिक्र में भी बड़ी बहस हो गई। यानी मतलब तो ये है ना कि ये असल में बदकारी की सलाह में रवायत है, युबादा बिन साबित की रवायत के अल्फाज है कि अगर कोई कवारा कवारी के साथ बदकारी का इरतकाब करता है, ये नहीं है बल्कि यह कि कवारा फाइल हो या बफूल, जाहिर है कि बदकारी का इरतकाब दो ही से होगा, तो वो दोनों के बारे में जैसे कुरान ने जानिया और जानी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो फिर ये उसलूब भी आम है, इसको समझ लेता है अभी बहुत आसानी के साथ। लुगवी और लहवी मुश्किलात के हल के लिए भी ये महारत नागजीर है, इन फनून के माहरीन ने जो कुछ इस बात में लिखा है उस पर आदमी की नजर आलिमाना होनी चाहिए। जुबान की नजाकतों और अरबियत के असालीब से वाकफियत के बगैर कोई शख्स की हदीस की मुश्किलात को हल नहीं कर सकता, यानी कुरान की भी हल कर सकता और हदीस की हल नहीं कर सकता, जुबान बहुत अच्छी आ चुकी है, ये मतलब था इसका। तो अब आप सवाल पढ़िए, ये पौने आठ है, सवा आठ।